الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وخشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اما بعد اس وقت جو صورتیں چل رہی ہیں یہ مکی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں کہیں اعلی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو آفاق اور انفس میں پائی جاتی ہیں کہیں ایام اللہ وہ جو واقعات تاریخی تو اس پہلو سے انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے آج ہم سورہ ہجر شروع کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین درهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا یہ انسان خواب دیکھتا ہے جھوٹی امیدیں باندھتا ہے جھوٹی توقعات رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے عذرات اپنے لیے تراش لیتا ہے اور وقتی طور پر اسی کے سہارے چل نکلتا ہے حالانکہ حقیقت اور حق اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو جھوٹی امیدیں اور شیطان کا یہ حربہ ہے شیطان نے کہا ہی یہ تھا کہ میں ان کو جھوٹی امیدوں میں لگاؤں گا خواب جھوٹے دکھاؤں گا تو چھوڑے انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی آگے فرشتے کے اترنے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کا نہ اترنا اس وقت تمہارے حق میں ہے. قوم لوط پر فرشتے اترے تھے, پھر کیا ہوا تھا جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. یعنی یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسانیت کا سب سے صاحب عقل اور سلیم الفطرت انسان, جس کو آج کی دنیا میں وہ پچھلے عرصے میں 100 بڑے انسان کتاب لکھی گئی اور لکھنے والے نے لکھا یہ ہے کہ میں نے سارے انسانوں کا جن کو میں نے سلیکٹ کیا ان کے بارے میں سوچتا رہا ان میں نمبر 1 کس کو دوں, اور میں نے جتنے بھی پیمانے بنائے اور جتنے بھی لوگوں سے مشورے کیے اور بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تاریخ انسانی کا نمبر 1 آدمی کوئی اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہستی. لیکن اس ہستی کو بھی لوگ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. یعنی یہ طنز اور یہ طانے اور یہ باتیں, یہ جب حق کے دائی اعظم کے ساتھ یہ ہوا تو چھوٹے موٹے دائیوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, ہونا ہی ہے. اس لیے گویا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں جو کہہ دی اور آن ریکارڈ ہے, قرآن حکیم میں موجود ہے, یہ تو آنے والوں لوگوں کے لیے ہے کہ جب کوئی دیوانہ کہہ رہا ہو, مجنو کہہ رہا ہو, رجت پسند کہہ رہا ہو, فینیٹک کہہ رہا ہو, بنیاد پرست کہہ رہا ہو, انتہا پسند کہہ رہا ہو تو پریشان نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا, مجنو کہا گیا, ساحر کہا گیا, تو جب ان کو یہ سب کہا گیا تو آنے والوں کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ جن کے بارے میں آج بھی انسانیت کہتی ہے دنیا کا نمبر 1 انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب ان کو اس طرح کے القابات سے نوازا گیا تو آنے والوں کو گویا پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اور آج 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں یہ قرآن جب نازل ہوا, اور ایسا یہ عجیب و غریب حقیقت ہے جو ہمارے دلوں میں بھی اس کی وجہ سے جس قدر اعتماد ہونا چاہیے وہ اعتماد ہے نہیں, کہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور یہ قرآن کس طرح سے محفوظ. دنیا کی کتابیں مٹ گئیں, سب چیزیں ادھر سے ادھر ہو گئیں, لیکن یہ وہ کتاب ہے. دنیا بظاہر لوگ کہتے ہیں ترقی کر رہی ہے, مادیت آ گئی ہے, کفر الحاد بڑھ رہا ہے, لیکن اس کی تو حفاظت کا انظام بڑھتا چلا جا رہا ہے. لا تعداد سینے ہیں جس میں یہ قرآن محفوظ ہے, اور جس طرح یہ قرآن سینوں میں اترتا ہے 5 سال کے بچے اور 6 سال کے بچے اور 8 سال کے بچے, پورا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی ہے ایسی کتاب دنیا میں؟ ان نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, دنیا میں کہیں ساری دنیا, ایران, جاپان, ترکی, چین, امریکہ, برطانیہ, ساری دنیا سے قرآن حکیم کے نسخے جمع کیے گئے اور پھر دیکھا گیا, اور پھر ہر ایج کے 500 سال پہلے اور 300 سال پہلے اور 1000 سال پہلے اور 1200 سال پہلے ان سب کا موازنہ کیا گیا. ان نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. لیکن یہ کام صرف ریکارڈ قائم کرنے کے لیے نہیں ہوا ہے, ریکارڈ بھی قائم ہو گیا کہ کوئی کتاب اس کے مثل نہیں ہے, لیکن یہ تو اب حفاظت اس کی اس لیے ہو رہی ہے کہ قیامت تک کے لیے اب یہ روشن, قیامت تک کے لیے اب یہ لائے عمل ہے, قیامت تک کے لیے ہدل للناس ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس, اب یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے, اس لیے اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو حجت کیسے تمام ہے. اس لیے ساری انسانیت کے لیے قرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہ امت یہ حجت ہے. امت اپنے حصے کا کام اس طرح نہیں کر رہی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس طرح محفوظ ہے اور اسی طرح سے یہ قرآن جس طرح محفوظ ہے, یہ اللہ کا انتظام ہے, بندوں کا انتظام نہیں ہے, یہ اللہ کا انتظام ہے. وہ تو پرندوں سے اور ابابیلوں سے بھی کام لیتا ہے, وہ چھوٹے بچوں کو اس کی حفاظت کا ذریعہ اس نے بنایا ہے, معصوموں کو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے, اور بچپن ہی میں یہ قرآن جلدی یاد ہوتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ تو ہم نے نازل کیا ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے, کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اس وقت بھی کہہ دیا گیا اور یہ آج بھی ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے تو وہ بڑا خوش بخت ہے, اس کی قسمت جاگ اٹھی, وہ بڑا نیک بخت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں جیسے سلاخ, وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس سماج کے لوگ, یعنی پرانے زمانے سے اسی طرح کے لوگ, یہی طریقہ چلا اسی سماج کے لوگ کا یہی طریقہ چلا رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے, تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. انسان جب ہٹ دھرمی پر اور ضد پر اور کٹ حجتی پر اتر آئے تو کوئی دلیل سنتا نہیں ہے, وہ پھر ہر دلیل کے جواب میں کوئی دوسرا بات رکھ دیتا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے, یہ ہمارے معمولات میں بھی ہے. بعض اوقات بالکل موٹی بات لوگ ایک دوسرے سے نہیں سمجھتے, کہ بالکل اس لیے کہ حزب اختلاف میں, یعنی یہ جو حزب اختلاف کا بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرور مخالفت ہی کرنی ہے, اس لیے کہ ورنہ حزب اختلاف میں کیسے ہیں. تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے یہ انسانی دنیا میں ہے, کبھی آپس میں ہوتی ہے کہ اتنی معقول بات ہے قبول کرنی چاہیے, لیکن وہ آدمی کو ضد چڑھی ہوئی ہے قبول نہیں کرتا. تو اس لیے تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے.
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا. اب یہ جو فضا میں جو مختلف خانے بنے ہوئے اور مختلف زونز بنے ہوئے, اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ آگے آئے گا کہ یہ جو شعلے گرتے ہیں اور شہاب ثاقب جو گرتے ہیں کھربوں کے حساب سے گرتے ہیں, کھربوں کے حساب, جن میں سے بمشکل ایک آدھ کبھی زمین تک پہنچتا ہے. اگر وہ زون نہ ہوتے, وہ جو قلعے فورٹیفائڈ قسم کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے, تو یہ ایک دن میں زمین جو ہے وہ سب تلپٹ ہو جاتی, اتنے شہاب ثاقب اور بعض تنوں من وزنی ہوتے ہیں. تن و وزن. تو اس پہلو سے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اس وقت تو شاید لوگ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن آج لوگ کہتے ہیں ہم نے کائنات اور کہکشاؤں اور کس کس چیز کا مطالعہ کر لیا ہے. لیکن کیا مطالعہ کیا ہے؟ یہ جتنا انسان فضاؤں اور خلاؤں کے بارے میں جتنا جانتا ہے، خود ہی اعتراف بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ سب کے باوجود لگتا یہ ہے کہ صرف 15% ہم جانتے ہیں فضاؤں اور خلاؤں کے بارے میں، 85% اندھیرا ہے. جدید دور ہے، 85% اندھیرا ہے. کہتے ہیں 85% کا ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح سے یہ جو میڈیکل سائنس، اپنا جسم جو ہے اس کے بارے میں بھی اتنی تحقیق، اس کے باوجود انسان کہتا ہے ابھی تک صرف 20% ہم جانتے ہیں، 80% نہیں جانتے کہ کیا ہے یہ جسم، یہ بیماریاں، یہ سب چیزیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کچھ سنگن لے لے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ شیاطین جو جن اور ہیں، یہ کس طرح سے سنگن لیتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے وہ انسان سے تو مختلف ہیں، ہمیں اس طرح نظر بھی نہیں آتے. کبھی کبھی لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، ان کو کتنی اور کتنی قوت پرواز ہے اور کہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ انہوں انسانوں کے مقابلے میں ایک دوسری طرح کی صلاحیت حاصل ہے. تو وہ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نجومیوں کو اور جادوگروں کو اور اس طرح کو گویا اس طرح کی چیزیں جو پہنچنے کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں. تو ان آیات سے لگتا ہے کہ ایسا کوئی چیز ہے، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے. اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین، ایک اور جگہ شہاب ثاقب کہا گیا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رزق تم نہیں، جس کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. تم پریشان نہ ہو کہ آبادی بڑھ گئی ہے، غذا کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے آئے گا. اور یعنی یہ وہ چیز ہے جو کچھ عرصے پہلے لوگ کہتے تھے کہ آبادی بڑھ رہی ہے کیا ہوگا، اور اب کھانا، نت نئی ترکیبیں، نئے نئے طریقے، ماس پروڈکشن، یہ سب کچھ انسان سیکھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو مقدار کے مطابق، تم ہی اگر ڈنڈی مارو، ناانصافی کرو، دنیا میں فساد مچاؤ تو الگ بات ہے، ورنہ تو ہر چیز ہم نے نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور ہر چیز مقرر مقدار میں نازل کی. بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو. یعنی پودوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں پھیلنے اور فرٹائل ہونے کی بے پناہ صلاحیت، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ جو رفتار ان کی ہے وہ سب چل پڑے تو پتہ نہیں کیا ہو. اور یہ صرف اسی کا معاملہ نہیں ہے، انسانوں کا معاملہ بھی ہے کہ انسانوں میں بھی اپنے نسل بڑھانے کی جتنا پوٹینشیل ہے، وہ اگر سب کا سب ایک دم سے ان ورک ہو جائے، کام کرنا شروع کر دے، تو انسان تو اس کو سہار ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو خود کنٹرول کر لیتا ہے. تمہیں برتھ کنٹرول کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دیکھیں گے کہ اس پوٹینشیل میں سے انسان، اس پوٹینشیل جتنا کچھ انسانوں میں ہے اس میں سے ہوتا نتائج کے کتنے نکلتے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلتے. یعنی بیک وقت ایک انسان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسان کو، یعنی کیا کہتے ہیں، اس کا آغاز کرنے کا اس میں صلاحیت موجود ہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، ہر چیز کو ایک مقرر مقدار کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے. تو بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. بالآخر گویا یہ سب ہماری ہی طرف پلٹ کرانے ہیں. ابھی سمجھتے رہو تم کہ آزاد ہیں, خود مختار ہیں اور اس روئے زمین کے اہم مالک ہیں, جیسے چاہیں کریں, گزار لو. بالآخر تمہیں پتہ چلے گا زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں, یعنی وارث ہونے والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وارث تو ہیں لیکن تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل وارث کون ہے. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہوں میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور عجیب بھی.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں. ونفخت فیہ من روحی, اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. یہ ہے اشرف المخلوق, یہ ہے وہ انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے شاندار طریقے سے کیوں پیدا کیا ہے انسان, کہ خاص کر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے. اسی لیے اس کو جو بے پناہ قوت مسخرہ اور کیا کچھ موجود ہے, سخر لکم الشمس والقمر, سخر لکم ما فی السماوات والارض, یہ سب کچھ اسی لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان صفات کو جو اس میں ہونی چاہیے وہ مزید بھی پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں وہ جو علماء لکھتے ہیں نا کہ روزہ جو ہے وہ خاص قسم کی صفات پیدا کرتا ہے. اس میں آدمی نیند کم کرتا ہے, اس میں آدمی بھوک برداشت کرتا ہے, اس میں آدمی کھاتا نہیں ہے, اس میں آدمی پیتا نہیں ہے. یہ کس کی صفات ہے؟ یعنی خدائی صفات پیدا کرنے کا مہینہ ہے. تو اس پہلو سے, لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان الوہیت میں کہیں اس کا کوئی حصہ ہے, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں. یہ تو اس کی جو صلاحیت ہے, اور انسانی صلاحیت عجیب و بری ہے. اگر ہلکا سا آپ دیکھیں کہ یہ جتنے روئے زمین پر اس وقت جاندار ہیں کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یعنی یہ جو شیر اگر ہے تو 50,000 سال پہلے جس طرح رہتا تھا آج بھی اسی طرح رہتا ہے, لیکن یہ انسان 100 سال پہلے بھی جیسے رہتا تھا آج ویسے نہیں رہتا. اس میں ایک تنوع ہے, ورائٹی ہے, ڈیولپ کرتا ہے, تخلیق کا ایک حصہ چونکہ اس کے پاس موجود ہے. یہ ہر چیز میں, انواع اقسام میں ہر روز نئی نئی بات پیدا کرتا ہے. یہ اس کے اندر بھی اس کا خاصیت اور صفت ہے. اس لیے جب میں اسے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک پھونک بنا چکوں اور اس میں روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اور یہ مضمون بار بار قرآن میں پہلے بھی آ گیا ہے. اس نے کہا, میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا, اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا, میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا, اچھا مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم. وہ بولا, میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا, یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے, اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے, اس کے سات دروازے, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. اب یہ ہے وہ مقابلہ جو انسان اور شیطان کے درمیان چل رہا ہے. انسان کی اللہ تعالی مدد انبیاء سے اس نے کی. فَإِمْ مَيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا, کہ پھر فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ, تو ہم اپنی ہدایات جو بھیجیں گے ان کی جو اتباع کرے گا, اس کی پیروی کرے گا, وہ ہدایت میں رہے گا, وہ شیطان کی چالوں سے بچ سکے گا. تو اب گویا موجودہ دور میں ایک طرف شیطان تو اپنی تمام تر رانائیوں اور کار فرمائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ اور نظر کو پھیرا کرنے والی کیفیت کے ساتھ یہ سب موجود ہیں, اور دوسری طرف آج بھی یہ وحی, یہ قرآن, یہ رسالت جو اس کو تھامے گا وہ اس شیطان کا مقابلہ کر سکے گا. تو اس کی شیطانی کھیل تو جاری ہے. یہ رسالت کو جو پکڑے گا اور اس قرآن کو جو پکڑے گا, گویا جو اس وحی اور رسالت سے کٹے گا وہ شیطانی راستے پہ جا پڑے گا, اور جو اس وحی اور رسالت اور قرآن کو تھامے گا وہ شیطان کا مقابلہ کر سکے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں مغربی, کوئی مغربی کلچر نہیں ہے, ساری دنیا کا کلچر ایک ہے. اس کا آپ مغربی کہہ دیں جدید کہہ دیں, جاپان کوئی مغرب میں ہے, فاری اس کے مشرق پہ انتہا میں ہے, کلچر اس کا بھی وہی ہے. ہندوستان کا بھی وہی ہو رہا ہے, چین کا بھی وہی ہو رہا ہے, سب کی کیفیت ایک ہو رہی ہے سوائے مسلم دنیا. تو جہاں وہی موجود ہے وہاں ایک کلچر ہے, اور جہاں وہی موجود نہیں ہے وہاں ظاہر شیطان. سب کا کلچر ایک ہے, خاندانی نظام ہو, طرز رہائش ہو, کپڑے پہننے کا اسٹائل ہو, فلمیں ان کی ہوں, سب کچھ ایک طرح کا ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مشرقی تہذیب, مغربی تہذیب, شمالی تہذیب, جنوبی تہذیب, دو ہی تہذیبیں ہیں, ایک شیطانی تہذیب اور ایک الہامی تہذیب, رحمانی تہذیب, وہی کی بنیاد پہ بننے والی تہذیب. تو اس لیے اب کوئی سہارا اگر ہے تو صرف یہ قرآن یعنی وحی اور رسالت پر سم. اسی لیے یہ دور جدید سب سے زیادہ اس کو چپتی ہے رسالت, سب سے زیادہ ان کو کھلتی ہے رسالت, کہ یہ رسالت ہے جو دور جدید کے سامنے آ کے کھڑی ہو کر گویا چیلنج کرتی ہے, اور رسالت ہے جو یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کا ذہن اور انسانی نظریات کچے اور بودے ہیں شیطانی. یہ جو رسول رسالت کے ذریعے جو پیغام آیا ہے یہ ہے اصل مضبوط بنیادوں پر. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, یہ وہ چیز ہے جو مضبوط بنیادوں پر اور مضبوط سہارا ہے. اس لیے آج بھی کیفیت یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا, تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں, اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے سات دروازے. کیسے سات دروازے؟ جس طرح شیطانی حرکتوں کے بہت سارے دروازے، چور بازاری کا دروازہ ہے، کوئی دھوکے بازی کا دروازہ ہے، کوئی نسلوں کو تباہ کرنے کا دروازہ ہے، کوئی کی جانے یہ دس طرح کی جو خرابیاں انسانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسمیں بنائی ہوئی ہیں. اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے.
ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
بخل آفس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ تھی اسے نکال دیں گے. وہ جو ایک اور پہلے بھی قرآن میں آیا ہے، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. غفور اور رحیم بھی ہوں، لیکن اسی رحمت کا ہی تو تقاضا ہے کہ میں اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد، اب یہ سورہ کے ابتدا میں فرشتوں کے نزول کا مطالبہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اب بتا رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ علیہ السلام. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، ایک ایسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں؟ یہ قصہ بھی پہلے آ چکا ہے، اور اس کی یعنی قرآن جو ہے وہ سارا قصہ حسب ضرورت، جس جگہ جتنی ضرورت ہو اتنا بیان کرتا ہے. اس لیے اس سب کو ملا لیا جائے تو پوری شکل سامنے رہتی ہے. وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے. یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں نے کہا، وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، گویا یہ اشارہ صرف کیا. اور یہ اتنا واضح تھا، اور اس وقت وہ قوم لوط اس قدر اس کی شہرت یا بدنامی تھی اس سارے کیفیت میں، کہ صرف یہ کہنا کافی تھا کہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی.
فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
پھر جب یہ فرستاد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو غضب وہاں نازل ہونے والا ہے اس طرف دیکھنا بھی یعنی اس کے طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں کہ تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو یعنی میری ذلت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو لوط نے عاجز ہو کر کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ بیٹیاں موجود ہیں تیری جان کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر موجود ہیں
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں, ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا ہے, اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو, یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. یعنی ایک طرف یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ طنز طعنے مشکلات مصائب سازشیں وہ سب ہو رہی ہیں, مقابلہ اس کا کیسے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ گویا وہ ہتھیار بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے کتنی دہرائی جاتی ہے, کس قدر پڑھی جاتی ہے. ہر آدمی نے جو بھی صاحب ایمان ہے بگڑا ہوا کیوں نہ ہو, لاکھوں دفعہ اس سورہ فاتحہ کو دہراتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں یہ نازل ہوئی تو اسی کو رات رات بھر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے, اس پہ غور کرتے تھے, اس پہ فکر کرتے تھے. یہ ایسا سہارا ہے. تو ایک تو یہ 7 دہرانے والی آیتیں, والقرآن العظیم, اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے, سکون دینے والا, اطمینان دینے والا, سہارا. بلکہ مکی دور میں یہ جو 2/3 قرآن نازل ہوا ہے, اہل ایمان کا سہارا ہی یہ تھا. بس ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. قرآن ہے یہ عظیم الشان سورہ فاتحہ ہے, اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ تو یا ان کے ہوتے ہوئے تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں, اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو, اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردادوں کی طرف بھیجی تھی. تو انہوں نے کیا کیا جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ٹکڑے ٹکڑے کیسے کر دیا؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو, ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو. کتاب کے ٹکڑے کرنا یہ ہے. جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, ایک حصے پہ ایمان رکھتے تھے, ایک حصے کا انکار کرتے تھے, ایک پر ایمان ایک کے ساتھ کفر. تو قسم ہے تیرے رب کی, ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی, جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوف ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لو، واقتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ گھڑی موت بھی ہے اور وہ گھڑی آخرت بھی ہے. جس آدمی کی موت آ گئی اس کے لیے تو وہ گھڑی آ گئی اور وہ گھڑی آخرت بھی ہے. حتی یأتی الیقین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org